लोगों का एतराज है कि जंगबंदी की अव्वलीन शर्त में ईरान को गजा और फलस्तीन का मसला रखना चाहिए था, हालांकि ये ईरान ने नहीं किया। मैं ऐसे अफराद के लिए कहूंगा कि उन लोगों का ये एतराज अगर वाकई फलस्तीन के साथ मोहब्बत की वजह से है तो मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ, मगर मुमकिन नहीं कि उनका यह एतराज फलस्तीन की मोहब्बत में हो। अगर ऐसा है तो उनसे खुद ये सवाल किया जाना चाहिए कि बजात खुद तुम लोगों ने फलस्तीन काज के लिए कितना काम किया है। फलस्तीन के दुश्मनों इसराइल और उसके अरब सहूलतकारों से तुमने कितनी नफरत का इजहार किया है, और फलस्तीन के दोस्तों ईरान, लबनान, यमन, इराक और जनूबी अफ्रीका वगैरह के हवाले से तुम लोगों के जज्बात की हिद्दत और गर्मी कैसी रही, और ये कि इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद भी तुम्हारी नजर मजीद भी ईरान ही पर है, और अरब ममालिक मिस्र, सऊदी अरब, खासतौर पर तुर्किया से तुम इस हवाले से कोई उम्मीद नहीं रखते, हालांकि उन्होंने कभी इसराइल के खिलाफ या फलस्तीन के हक में कोई मुजाहमत नहीं की है, बल्कि उनके तो इसराइल के साथ सिफारती इक्तिसादी ताल्लुकात कायम हैं, जो कि उम्मत मुस्लिमा के साथ एक खुला मजाक है। चुनांचे वो पहले अपना एहतसाब करें। बाकी रही बात ईरान की, तो उसने इस हवाले से भी बात की है। एक शेर छोटा सा तहरीर किया, इश्क कातिल से भी मख्तूल से हमदर्दी भी, वे बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा, सजदे खालिक को भी इबलीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा।
माशाल्लाह माशाल्लाह, और आपने शेर का हक भी अदा किया पढ़ने की सलामत
है। मेरी कोशिश रही चाहे फिर भी मैं अच्छी तरह से और दुरुस्त उसका शायद बयान ना कर पाई।
बेहतरीन अंदाज में आपने पढ़ा, और हम यहाँ पर जनाब अहमद रजा फारूकी साहब मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान से इन्होंने ये खत हमारे लिए रवाना किया। बहुत शुक्रिया आपका कि ईरान के अवाम के साथ, ईरान की हुकूमत के साथ आपने हमदर्दी का इजहार किया और साथ ही साथ हिमायत की ईरान की, और गासिब सहयोनी हुकूमत और अमेरिका की ये जो जहरियत थी इसकी शदीद अल्फाज में आपने मजम्मत की। साथ ही साथ आपने जो है वो भरपूर तरीके से जो ईरान ने जवाब दिया उसकी भी तारीफ की, बल्कि मैं यूं कहूँगा कि वो एहसासात और वो एक मोहब्बत जो दीगर मुल्कों के अवाम में ईरान के ताल्लुक से पाई जाती है, आपने उसकी भरपूर जो है वो तर्जुमानी की, और इसी तरीके से अल्लाह के फजल व करम और इसी तरीके से अल्लाह की मदद व नुसरत का भी आपने अपने इस ख़त में जो है वो ज़िक्र किया है। जनाब फारूकी साहब ने एक नुक्ते की तरफ जो है वो इशारा किया कि बाज़ लोग ये इशारा करते हैं कि फ़लस्तीन के ताल्लुक से ये जो जंग हुई इसका जो कोई जो है रब नहीं था, बल्कि मैं यहाँ पर रहबर इनकलाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली ख़ामनई के बयानात का हवाला दूँ, जिन्होंने एक अपनी तकरीर में इसका जिक्र किया था कि आपने फरमाया था कि ये जो कुछ हो रहा है ये फलस्तीन और गज़ा की हिमायत की वजह से हो रहा है, इसलिए कि ईरान इस्तकामत की फ्रंट लाइन है, और जिस तरीके से इस्तकामत की ईरान ने हिमायत की है, जिस तरीके से गज़ा के अवाम, फलस्तीन के अवाम की ईरान ने हिमायत की है, गासिब सहयोनी हुकूमत और अमरीका और इसके जितने भी चेले हैं उनको ये नहीं भाती कि ईरान जो है वो इस तरीके से इस्तकामत की जो है वो हिमायत जो है वो कर रहा है, लिहाजा उनको ये नहीं भाता, लिहाजा ये उसके जवाब में उन्होंने जो है वो अटैक किया, और ये यूरेनियम की अफजूदगी हो या एटमी जो है वो मौजूआत हों, ये सब बहाना है। दर हकीकत देखा जाए तो ये इस निज़ाम के नज़रियात को तहे तेग करने के मुतरादिफ है। और ये अभी से नहीं बल्कि गुज़िश्ता 46 बरस से दुश्मन ताकतें ये चाहती हैं कि इस निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह की नुसरत और हिमायत जो है इस निज़ाम के शामिल हाल है, और हमेशा हम सब की यही दुआ और तमन्ना है कि इंशाल्लाह दुश्मन जो है वो अपने मकासद में हमेशा नाकाम रहेगा, और फतह कामरानी जो है वो हक की होगी, और इस्लामी जमहूरी ईरान पर ये जाहिरियत की गई, लेकिन उसके बावजूद आज भी इस्लामी जमहूरी ईरान का मौक़िफ़ फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से, गज़ा के ताल्लुक़ से, इस्तक़ामत के ताल्लुक़ से وہی ہے کہ جو اس 12 روزہ جنگ سے پہلے تھا اور اب بھی وہی موقف ہے، اور لہٰذا اس حیثیت کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے اصولی موقف کو ہمیشہ پیش کیا ہے اور پیش کرتا رہے گا۔ بہن ناہید انوری، پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے، جہاں رہیں سلامت رہیں،
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام بزم دوستان سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں اخبار کیہان کی بعض سرخیوں سے۔ ہم کسی ایسے معاہدے کو قبول نہیں کریں گے جس میں افزودگی کے حق کو تسلیم نہ کیا گیا ہو، وزیر خارجہ سید عباس عراقچی۔ ملک کے اندر موجود دشمنوں کے نیٹ ورکس کی نشاندہی کی گئی ہے، عدلیہ کے ترجمان اصغر جہانگیر۔ ایران جنگ جیت گیا، مذاکرات تو دشمن کو بچانے کا نسخہ ہے، کیہان کی رپورٹ۔ امریکہ پر ہمارا اعتماد صفر سے نیچے چلا گیا، وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی۔ ایرانیوں نے فوجی اور سیکورٹی پس منظر رکھنے والے ہزاروں اسرائیلیوں کا ڈیٹا ہیک کر لیا، اخبار ہارتس کی رپورٹ۔ سامعین، اب اخبار جامع جم کی بعض سرخیوں پر ایک نظر۔ مسلح افواج کی طاقت و قدرت اور صلاحیت نے صہیونی دشمن کو کچل دیا، صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ 11 میزائل ایرانی براڈ کاسٹنگ کے شیشے کی عمارت پر لگے، ایران کے نشریاتی ادارے کے سربراہ پیمان جبلی۔ مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہم قوم کے حقوق کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں، وزیر خارجہ سید عباس عراقچی۔ ایران کے بارے میں امریکی میڈیا کی مبینہ رپورٹ گندی سیاسی مہم ہے، روس کی وزارت خارجہ۔ سامعین، اب پاکستانی اخبارات کا جائزہ۔ پہلے ڈان نیوز کی بعض اہم سرخیاں۔ 90 روز تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، آر یا پار کریں گے، بات فیصلہ سازوں سے ہوگی، علی امین گنڈا پور۔ غزہ میں آج 29 فلسطینی شہید، برطانوی لیبر پارٹی کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ پولیس کا ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر، اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، سپریم کورٹ۔ 2025 اور اس کے بعد پاکستان مزید ترقی کرے گا، آئی ایم ایف۔ علی امین گنڈا پور کو سیاسی لوگوں سے ہی بات کرنا ہوگی، وزیر اطلاعات پنجاب۔ وفاق کی پالیسیوں کے باعث سندھ کی توانائی کے شعبے کی ترقی شدید متاثر ہو رہی ہے، شرجیل میمن۔ شارجہ پولیس نے 35 سال بعد بیٹی کو باپ سے ملوا دیا۔ سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ جنگ کے ادارے پر، جس کا عنوان ہے جبری گمشدگیاں اور عدلیہ۔ اخبار اس مضمون میں لکھتا ہے کہ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ جس قدر سنگین اور تمام آئینی و قانونی تقاضوں سے جس درجے متصادم ہے وہ محتاج وضاحت نہیں ہے۔ انصاف کے بنیادی اصولوں کے صریحاً منافی یہ طریقہ کار لاپتہ ہونے والے فرد ہی کو نہیں، اس کے پورے خاندان اور برادری کو ایسی اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں ریاست کے خلاف باغیانہ جذبات کا پروان چڑھنا بالکل فطری سی بات ہے۔ اس حوالے سے یہ مطالبہ انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جرم میں ملوث ہو یا کسی شبہ میں تفتیش کے لیے مطلوب ہو تو اس کی گرفتاری عدالتی طریقہ کار کے مطابق لواحقین کے علم میں لا کر عمل میں لائی جائے اور باقاعدہ مقدمہ چلا کر اس کے معاملے کا فیصلہ کیا جائے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے 15 سال پہلے ایک کمیشن قائم کیا گیا تھا لیکن جبری گمشدگیوں کا سلسلہ رک نہیں سکا۔ کمیشن کے مطابق جون سن 2025 تک موصول ہونے والے کیسز کی کل تعداد 10,592 تھی، جبکہ ان میں سے 1,914 کیسز کو نپٹا دیا گیا تھا اور 6,786 کا سراغ لگایا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 4,771 لاپتہ افراد اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں، جبکہ 1,017 افراد حراستی مراکز میں اور 705 جیلوں میں بند ہیں۔ اس تناظر میں یہ پیش رفت امید کی ایک کرن ہے کہ گزشتہ روز قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی این جے پی ایم سی نے جبری گمشدگیوں کے واقعات کا سنجیدگی سے نوٹس لیا اور متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ عدلیہ بنیادی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے اپنی آئینی ذمہ داری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں این جے پی ایم سی نے انتظامیہ کے تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے ادارہ جاتی رد عمل کی تشکیل کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جسے اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمانی آوان کے ذریعے آگاہ رکھا جائے گا۔ کمیٹی کا 53واں اجلاس جمعے کو سپریم کورٹ میں ہوا جس میں تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان نے شرکت کی، جبکہ اٹارنی جنرل اس اجلاس میں خصوصی دعوت پر شریک ہوئے۔ کمیٹی نے جبری گمشدگیوں کے معاملے میں عدالتی افسران کو بیرونی دباؤ سے بچانے کا فیصلہ کیا اور ہائی کورٹس سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک مقررہ مدت میں جبری گمشدگیوں کی رپورٹنگ اور اس مسئلے کے تدارک کے لیے منظم میکانزم قائم کریں۔ سامعین، اب ہندوستانی اخبارات کا جائزہ۔ پہلے روزنامہ صحافت کی بعض اہم سرخیاں۔ صرف پاکستان کی حمایت کرنا جرم نہیں ہے، الہ آباد ہائی کورٹ۔ بھارت دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کی طرف بڑھ رہا ہے مودی۔ سیاسی و مذہبی مقاصد سے قومی پرچم کا استعمال، 14 جولائی کو سپریم کورٹ کرے گی سماعت۔ مراکش کے ہزاروں عوام کا فلسطین سے یکجہتی کا اظہار، نسل کشی کے خلاف مظاہرے۔ قابض اسرائیلی فوج کی نئی درندگی، خان یونس میں شہداء کی قبریں کھود کر لاشیں اٹھا لیں۔ شہداء کشمیر نے ہماری راہوں کو آسان بنا دیا ہے، فاروق عبداللہ۔ سلیم پور میں 4 منزلہ عمارت گرنے کا واقعہ افسوسناک، آپ کے کارکنان فوری مدد کریں، کیجریوال۔ سامعین، روزنامہ اخبار مشرق میں آج شائع ہونے والے ادارے کا عنوان ہے، ملک کے 2 سابق چیف جسٹس کا الیکشن کمیشن کے حد سے زیادہ اختیارات پر سوال۔ ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اخبار لکھتا ہے کہ ایک ملک ایک انتخاب، یعنی پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی وقت کرائے جائیں، عرصے سے موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ ایک الیکشن اور ایک قوم کی حمایت میں مرکزی حکومت کا کہنا ہے کہ اس سے وقت اور پیسوں کی بچت ہوگی، جبکہ اپوزیشن پارٹیاں اسے آئین کے مغایر قرار دے رہی ہیں اور اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ پچھلے دنوں سپریم کورٹ کے دو سابق چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ ایک قوم اور ایک انتخاب آئین کی روح سے مغایر نہیں ہے، لیکن یہ بھی درست نہیں ہے کہ پارلیمنٹ نے الیکشن کمیشن کو حد سے زیادہ اختیارات دے دیے ہیں۔ اس سلسلے میں دونوں ججوں نے دیگر پہلوؤں کے حوالے سے سوالات اٹھائے۔ دونوں سابق چیف جسٹس آف انڈیا پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں شریک تھے جو 5 گھنٹوں سے زیادہ چلی۔ میٹنگ میں دونوں سابق چیف جسٹس نے کئی سوالات اٹھائے۔ جسٹس کھیرے نے پارلیمانی کمیٹی سے 2.5 گھنٹے خطاب کیا، جبکہ جسٹس چندراچوڑ نے 3 گھنٹے تک تقریر کی۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق پارلیمنٹ سے جو قوانین منظور کیے جاتے ہیں وہ آئین کی روح سے میزان پر پورے اترنے چاہیے۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں سابق چیف جسٹس نے متعدد ترمیمات کی تجویز پیش کی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل ملک کے ایک اور چیف جسٹس رنجن گنگوئی نے بھی اس امر کی نشاندہی کی تھی کہ الیکشن کمیشن کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ ملک کے ایک اور سابق چیف جسٹس نے بھی پارلیمانی کمیٹیوں کو مشورے دیے۔ ایک چیف جسٹس نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو بے پناہ اختیارات دیے جا چکے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا ہے کہ ایک قوم ایک الیکشن کے تعلق سے بل میں دستوری توازن کا خیال رکھا گیا ہے۔ بل کے مطابق الیکشن کمیشن کسی بھی ریاست میں انتخابات کو ملتوی کر سکتا ہے اگر وہ یہ محسوس کرے کہ لوک سبھا انتخابات خوشگوار فضا میں منعقد نہیں کرائے جا سکتے، تو اس ریاست کی اسمبلی انتخابات بھی ملتوی ہو جائیں گے۔ کہا گیا ہے کہ اس صورتحال میں قانونی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی اور عدالت میں مقدمے بازی ہوگی۔ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے ایک ممبر نے ججوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس بل میں کئی ترمیمات کی ضرورت ہے۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئین صحافت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں سلام کی بہت اہمیت ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ انسان جب کسی کو دیکھے تو پہلے سلام کرے اور گفتگو بعد میں کرے۔ اسی سلسلے میں امام حسن علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو سلام کرنے سے پہلے بات چیت شروع کر دے، اس کی بات کا جواب نہ دو۔ ان کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلام سے پہلے کلام مناسب نہیں ہے، پہلے سلام پھر کلام۔ یعنی اگر کوئی سلام سے پہلے کلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دیا جائے، کیونکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ دین مبین اسلام میں سلام کرنا صرف ایک رسم نہیں ہے بلکہ محبت کا پیغام اور خلوص کا اظہار بھی ہے۔ یہ سلام سلام دوسروں کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ اسی کی اہمیت کے پیش نظر امام حسن علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ پہلے سلام کرو پھر کلام کرو، اور اگر کوئی پہلے کلام کرے اور پھر سلام کرے تو اس کا جواب نہ دو۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام، گھر اور گھرانہ۔ تو سامعین، سماعت فرمائیے ہمارا پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ،
سامعین عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ کئی پروگراموں میں آپ سے بچوں کی دینی تربیت کے موضوع پر گفتگو کی تھی۔ آج پھر اسی موضوع کی اہمیت و حساسیت کے خاص طور پر عصر حاضر میں بچوں اور نوجوانوں کی دینی تربیت کے سلسلے میں گھر والوں کی معلومات اور آشنائی کی اہمیت کے پیش نظر آپ سے اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے یہ پروگرام آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ سامعین، آج کے پروگرام کا آغاز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث سے کر رہے ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن خدا سے سوال کیا کہ پروردگارا، تیرے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو خدا نے فرمایا، بچوں کو دوست رکھنا، کیونکہ میں نے انہیں اپنی توحیدی فطرت کے مطابق خلق کیا ہے، اور اگر انہیں موت آ جائے تو سب کو اپنی رحمت کے ذریعے بہشت میں داخل کر دوں گا۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ بچے لڑکپن کے دوران فطری طور پر برائیوں سے پاک ہوتے ہیں، اسی لیے بچوں کے قلوب دینی عقائد اور مذہبی حس کی تربیت کے لیے مناسب اور آمادہ ہوتے ہیں۔ درحقیقت بچے کا قلب اس تیار ظرف کی مانند ہے جو والدین اور اساتذہ کی طرف سے دی جانے والی معنوی اور اخلاقی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، کوئی بھی انسان ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ پھر سے پیدا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ انسان جب اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں آ کر سر تسلیم خم کر دیتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک اور معصوم بچے کی مانند پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ملکوت اعلیٰ تک پہنچنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دینی کردار دراصل دینی جذبات کا ہی نتیجہ ہے، اور انسان کی معنوی ضروریات کا دار و مدار بھی اسی دینی کردار پر ہے۔ انسان اسی ضرورت کے تحت دین کی طرف مائل ہوتا ہے اور اپنے اندر دینی جذبات کو تربیت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کل فطرت سے غفلت برتنے کی وجہ سے انسان اپنی معنوی ضرورت سمیت بہت سی فطری ضروریات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ گھر اور کنبہ دینی تربیت کے اولین مرکز کی حیثیت سے لوگوں کی فطری اور معنوی کشش اور جاذبیت کے تحت بنیادی کردار کا حامل ہوتا ہے۔ اسی لیے گھر اور کنبہ انسان، خاص طور پر لڑکپن کے دوران، ان کے عقائد کے تکوینی ڈھانچے کو تشکیل دینے میں نہایت ہی مؤثر واقع ہوتا ہے۔ البتہ دینی تربیت کا تعلق باہر کے ماحول اور عوامل سے ہوتا ہے، جو در حقیقت ایک باطنی رابطہ ہے، اور یہ باطنی رابطہ دینی تربیت کے لیے پیش خیمہ ہوتا ہے۔ لیکن اس باطنی رابطے کے ذریعے مثبت اور منفی جہت کی طرف ہدایت کا براہ راست تعلق گھر اور کنبے کے تربیتی ماحول اور اس کے بنیادی ڈھانچے سے ہوتا ہے۔ اس روح سے بچوں کے رجحان کو دینی تعلیمات کی طرف موڑنے میں منشاء تربیت اور اس کی مختلف روشوں پر والدین کو خاص توجہ رکھنا چاہیے، اور اس سلسلے میں والدین کا کردار کافی اہم ہوتا ہے۔ نفسیاتی تجربات کے مطابق عقائد کا پہلا سنگ بنیاد اس وقت رکھا جانا چاہیے جب بچے پہلی بار اپنے جذبات و احساسات کا تجربہ کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے دل میں سب سے پہلے رسوخ کرنے والے عقائد اور احساسات پائیدار اور دائمی ہوتے ہیں، اور بچے اپنے دینی تجربوں کا پہلا آغاز گھر اور والدین کے ذریعے کرتے ہیں، جو بچوں کے اندر دینی جذبات و احساسات کے بنیادی ڈھانچے کو تشکیل دیتے ہیں۔ بچے دینی آداب و رسومات کو والدین سے سیکھتے ہیں، اور وہ والدین کے عمل و کردار سے درس حاصل کرتے ہیں، اور بعض عقائد بچوں کے اندر گھر میں والدین اور گھر کے ماحول سے منتقل ہوتے ہیں جو بچوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ بچے اور نوجوان والدین کے ظاہری کردار کی تقلید کرنے سے پہلے ان کے اندر موجود عقائد اور ان کے باطنی افکار سے متاثر ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنے مذہبی پروگراموں کو ظاہری طور پر انجام دیتے ہیں اور ان کے قلبی اور باطنی ایمان کی کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ ایسے گھرانے میں بچوں کی دینی تربیت کے سلسلے میں والدین کے کردار کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور کبھی اس کے برعکس ان کی تربیت کا بچوں پر منفی اثر ہونے لگتا ہے۔ جناب ڈاکٹر عبدالعظیم کریمی جو تربیتی مسائل کے ماہر ہیں اس بارے میں کہتے ہیں کہ ابتدا میں بچوں کے اندر دین کو قبول کرنے کی خاصیت ہوتی ہے اور وہ فطری طور پر دین دوست ہوتے ہیں، اور اگر بچوں کی ان صلاحیتوں کی تربیت صحیح طور پر نہ کی جائے تو ان کے اندر موجود دینی قبولیت کا جذبہ دین گریزی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دینی تربیت کے سلسلے میں ہونے والی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں پر حد سے زیادہ سختی اور اسی طرح حد سے زیادہ ڈھیل یا چھوٹ دینے کی صورت میں بچوں کی صحیح طور پر دینی تربیت نہیں ہو سکتی، بلکہ اس طرح کے رویے کا بچوں پر منفی اثر ہوتا ہے۔ اور وہ گھرانے جہاں بچوں کی حقیقی ضروریات اور ان کی نفسیاتی مسائل پر توجہ دیے بغیر زبردستی انہیں دینی آداب و مسائل سیکھنے پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تو ایسے بچے در حقیقت دینی تربیت سے آشنا ہونے کے بجائے اس سے دوری اختیار کرنے لگتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر عبدالعظیم کریمی ایک مثال دے کر اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک پھول کے درخت کو اس کے تناسب اور اندازے کے مطابق پانی دیا جاتا ہے۔ اگر پانی دینے میں زیادہ روی سے کام لیا یا اس پر توجہ نہ دی تو یہ درخت سوکھ جائے گا اور اس کا پھول مرجھانے لگے گا۔ دینی تربیت میں بچوں کی عمر اور ان کی ذہنی صلاحیتوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ماہرین نفسیات کی تحقیق کے مطابق دینی جذبات اور احساسات دوسری نفسیاتی ضروریات کی طرح مخصوص مراحل کے تحت انسان کے اندر تشکیل پاتے ہیں۔ ان مراحل کا تعلق انسان کی عمر سے ہوتا ہے۔ بعض ماہرین نفسیات نے دینی کردار میں آنے والی تبدیلیوں کو چار مرحلوں میں تقسیم کیا ہے، البتہ یہ چاروں مراحل ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ان مراحل میں سے ہر ایک مرحلے کی خصوصیات کی شناخت اور اس موقع پر دینی تعلیمات اور بچوں کی صلاحیتوں کا خیال رکھنا بہت اہم ہے۔ دینی باتوں اور بچوں کی ذہنی اور نفسیاتی صلاحیتوں کے درمیان توازن اور مطابقت والدین کے لیے ان کی دینی تربیت اور نشو نما میں کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ بعض ماہرین نفسیات کی نظر میں اس عمل کا پہلا مرحلہ تقلیدی مرحلہ ہے جو 4 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 6 سال کی عمر تک جاری رہتا ہے۔ دینی تربیت کے بارے میں دوسرا مرحلہ حسی و پیار و محبت کا مرحلہ ہوتا ہے جو 6 سال سے لے کر 11 سال تک جاری رہتا ہے، اور تیسرا مرحلہ عقل و دلیل کا مرحلہ ہوتا ہے جو نوجوانی کے دور سے تعلق رکھتا ہے، اور آخری مرحلے کو عرفانی مرحلے سے یاد کیا گیا ہے جس کا تعلق 16 سال کی عمر سے 25 سال کی عمر تک کے بچوں اور نوجوانوں سے ہوتا ہے۔ ایرکسون جیسے ممتاز اور بزرگ ماہر نفسیات اس مرحلے کو مذہبی جذبات و احساسات و عرفانی بینش کا مرحلہ جانتے ہیں، جو بچے گزشتہ دینی تربیت کے مراحل کو اچھے اور سالم گھرانے میں گزار چکے ہیں، وہ اس مرحلے میں داخل ہونے کے لیے مناسب آمادگی رکھتے ہیں۔ آج کی گفتگو کے آخر میں اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ دینی تربیت کا مقصد فطرت انسانی میں موجود ذات حقیقی سے عشق کی تقویت اور اس کی تربیت کرنا ہے۔ بچوں کی دینی تربیت کے سلسلے میں والدین کا کمال یہ ہے کہ وہ دلکش اور واضح مصادیق پیش کر کے کائنات اور خلقت خداوندی کے جلووں کو بچوں سے متعارف کرائیں۔ یقیناً یہ روش اور عمل بچوں کے رابطے کو خداوند عالم سے پائیدار اور مضبوط بنائے گا۔ دوسری طرف والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں اور نوجوانوں کی دینی فکر کو بہتر اور ارتقاء بخشنے کے لیے دینی تجربوں کو پیار و محبت، خوش اخلاقی، صداقت و سچائی اور صبر و شکیبائی اور اچھے انداز میں منتقل کریں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ہماری مسلح افواج کی توانائیوں نے صہیونی دشمن کی کمر توڑ دی ہے، صدر ایران مسعود پزشکیان کا بیان۔ قومی مفادات پر کسی بھی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اپنے حقوق کا بھرپور دفاع کریں گے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا واضح بیان۔ تل ابیب میں غاصب صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف بہت بڑا مظاہرہ، غزہ میں جنگ بند کرنے کا مطالبہ۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں مزید 100 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ اور دنیا بھر کے کشمیری آج یوم شہدا منا رہے ہیں۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج کی توانائیوں نے صہیونی دشمن کی کمر توڑ دی ہے۔ صدر ایران مسعود پزشکیان نے آج وزارت تیل کا اچانک دورہ کیا اور وہاں وزیر اور وزارت کے دیگر اعلی عہدیداروں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے غاصب صہیونی ٹولے کی مسلط کردہ 12 روزہ جنگ میں ایران کی شاندار جوابی کارروائی اور جنگ کے دوران عوام کے اہم کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کی ہیبت کو خاک میں ملانے والی مسلح افواج کی صلاحیتوں اور میزائلوں کے ساتھ ساتھ اگر عوام اتحاد و اتفاق کے ساتھ میدان میں نہیں ہوتے تو ہماری کامیابی اور فتح ممکن نہیں تھی۔ صدر ایران نے کہا کہ ہم سفارتکاری کے راستے کو آگے بڑھاتے ہوئے جنگ اور تنازعات کے اعادے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے اور اس میں کبھی کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ ہم قومی اتحاد و اتفاق کے اپنے سلوگن اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستی اور اخوت کی بنیاد پر صلح و آشتی اور استحکام کی راہ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کبھی غنڈہ گردی کے قائل نہیں رہے، مگر یہ بھی طے ہے کہ ہم کسی بھی طرح کی زور زبردستی یا غنڈہ گردی کے سامنے ہرگز نہیں جھکیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مسلح افواج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی مفادات کی حفاظت میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ مسلح افواج کے ہمراہ اور ملت ایران کے پختہ عزم پر اعتماد کرتے ہوئے ایرانی قوم کے جائز اور قانونی حقوق کے دفاع میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے تہران میں مقیم غیر ملکی سفیروں اور اعلی سطحی نمائندوں کے ساتھ ہونے والی اہم نشست کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس ملاقات میں انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر مسلط کردہ تازہ جنگی اقدامات کے تناظر میں ایران کے اصولی اور ٹھوس موقف کو واضح طور پر بیان کیا۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ وزارت خارجہ مسلح افواج کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ملت ایران کی مزاحمت، بصیرت اور استقلال کے سائے میں ایرانی عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی سطح پر ہر ممکن سیاسی اور قانونی قدم اٹھائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ظلم، جارحیت اور دباؤ کے خلاف ایک واضح اور متوازن حکمت عملی رکھتا ہے اور ہم ایرانی عوام کی عزت، وقار اور حقوق سے کسی بھی صورت میں چشم پوشی نہیں کر سکتے۔ مقبوضہ فلسطین کے شہر تل ابیب میں ہزاروں افراد نے غزہ میں جاری جنگ کے خلاف قیدی بنائے گئے اسرائیلی شہریوں کی بازیابی کے لیے فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق صہیونی مظاہرین نے وزیر اعظم نیتن یاہو کی پالیسیوں پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور زور دیا کہ نیتن یاہو حکومت فوری طور پر جنگ بندی کا معاہدہ کرے تاکہ انسانی جانوں کا مزید زیاں روکا جا سکے۔ مظاہرے کے شرکا نے کہا کہ صرف سیاسی مفادات کے لیے اس جنگ کو جاری رکھنا ایک تباہ کن اور انسانی المیہ کا باعث بن رہا ہے، جس سے نہ صرف فلسطینی بلکہ اسرائیلی عوام بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق نیتن یاہو نے ممکنہ جنگ بندی منصوبے پر بات چیت کے لیے اپنی کابینہ میں شامل دائیں بازو کے اتحادی رہنماؤں کو مشاورت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب نیتن یاہو کے خلاف اندرون ملک عوامی احتجاج اور بین الاقوامی دباؤ بھی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ غزہ میں امدادی اور طبی مراکز کے قریب فلسطینی عوام کے بہیمانہ قتل عام کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین واقعے میں صہیونی دہشت گردوں نے براہ راست فائرنگ کر کے مزید 100 سے زیادہ فلسطینی باشندوں کو شہید کر دیا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ رفح میں صہیونی دہشت گردوں نے السکوش کے علاقے میں ایک امدادی مرکز کے سامنے جمع فلسطینیوں پر سیدھی گولیاں چلا دیں، جس میں 100 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق متاثرہ افراد خوراک حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے جب اسرائیلی فوج نے ان پر گولی چلا دی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے نے عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا ہے کہ متاثرین کو سر اور سینے میں گولیاں ماری گئیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق جولائی کے مہینے میں ہی اب تک تقریباً 800 فلسطینی باشندے امدادی مراکز کے آس پاس شہید کیے جا چکے ہیں، جن میں 615 افراد امریکہ کے زیر انتظام غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن جی ایچ ایف کے مراکز کے قریب شہید کیے گئے۔ نام نہاد امدادی مراکز پر صہیونی دہشت گردی کا نشانہ بننے والے فلسطینی بے گناہوں کی تعداد بھی 5000 تک پہنچ گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت امریکہ اور صہیونی ٹولے کے قائم کردہ نام نہاد امدادی مراکز بے گناہ بھوکے اور پیاسے فلسطینیوں کی قتل گاہ بن چکے ہیں، جہاں آئے دن سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب شہداء الاقصی اسپتال کے ترجمان خلیل الدقران نے میڈیا کو بتایا ہے کہ صہیونی فوج نے حالیہ جارحیت کے دوران غزہ پٹی میں 85% سے زیادہ شہریوں کے مکانات کو تباہ کر کے انہیں بے گھر کر دیا ہے۔ المسیرہ نیٹ ورک کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے غزہ پٹی کے اسپتالوں میں بجلی کاٹنے کے خطرناک نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ طبی مراکز کی بجلی کو بند کرنے کا مطلب مریضوں کی جانوں کا ضیاع ہے۔ شہداء الاقصی اسپتال کے ترجمان نے غزہ میں بچوں کی تشویشناک صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ محاصرے کے نتیجے میں 6.5 لاکھ سے زیادہ بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں اور وہ اس وقت موت کے خطرے سے روبرو ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ صہیونی دہشت گردوں کے جنگی طیارے، ٹینک اور توپ خانے غزہ میں بمباری کر کے اب تک 17,000 سے زیادہ بچوں کو شہید کر چکے ہیں۔ فلسطینی مجاہدین نے ایک بار پھر ایک صہیونی فوجی ہیڈ کوارٹر اور دہشت گرد صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ خان یونس کے جنوب میں قیزان نجار میں ایک صہیونی چیک پوسٹ اور ایک فوجی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ شب بھی ایک صہیونی ذریعے نے اس خبر کی تصدیق کی تھی کہ غزہ کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں ہونے والی تین علیحدہ علیحدہ جھڑپوں میں 5 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے ساتھ ساتھ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو القدس بریگیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ شمال مشرقی خان یونس میں واقع علاقے میں ایک صہیونی بکتر بند گاڑی کو بم کا دھماکہ کر کے تباہ کر دیا گیا۔ صہیونی ذرائع نے خان یونس میں ایک سیکورٹی واقعہ پیش آنے کی بھی خبر دی ہے، جس میں کئی صہیونی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور جنہیں ہیلی کاپٹروں سے اسپتال منتقل کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے اعلی رہنما نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک جہاد اسلامی کے نائب سیکرٹری جنرل محمد الہندی نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ فلسطینی عوام اور استقامت کسی ایسے معاہدے کو تسلیم نہیں کریں گے جو ہتھیار ڈالنے پر مبنی ہو۔ ان کا یہ موقف ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیلی اور مغربی حکام ایک معاہدے پر زور دے رہے ہیں جسے فلسطینی حلقے اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ الہندی نے الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ مذاکراتی عمل کے دوران فلسطینی وفد نے بہت زیادہ لچک دکھائی، لیکن اسرائیل نے اس نرمی کو ہماری کمزوری سمجھا اور یہ گمان کرنے لگا کہ وہ استقامت کو ختم کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی افواج مزید پیش قدمی کی طاقت نہیں رکھتی اور ان کی طاقت و توانائی تحلیل ہو رہی ہے، جس کا فائدہ استقامت کو وقت کے ساتھ مل رہا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ بات چیت فیصلہ سازوں سے ہوگی جن کے پاس اختیار ہے۔ لاہور میں علی امین گنڈاپور نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی سزا بھگتنے کو تیار ہیں، لیکن غلطی کرنے والے تمام لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہماری گزارش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، ہم پورے ملک میں اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، ہم 90 دن میں آر یا پار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہمارا جعلی مینڈیٹ ہے، وہ خود فارم 47 سے جیت کر آئے، وہ اندر سے ابھی بھی ملے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلی خیبر پختونخوا نے دعویٰ کیا کہ ہم پاکستانی عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے خلاف دوبارہ فستائی مہم چلائی جا رہی ہے، ہم سے احتجاج کا آئینی حق بھی چھینا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 5 اراکین قومی اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے 5 ارکان کو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی اور 26ویں ترمیم کے لیے حکومت کو ووٹ دینے پر پی ٹی آئی کی قیادت نے اپنے اراکین اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ نکالے جانے والے اراکین قومی اسمبلی میں ظہور قریشی، عثمان علی، مبارک زیب، الیاس چودھری اور اورنگ زیب کچھی شامل ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے منحرف اراکین قومی اسمبلی کے خلاف اسپیکر کو ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دنیا بھر کے کشمیری آج 13 جولائی کو 1931 کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوم شہدا منا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں آج کشمیری عوام 13 جولائی کو سن 1931 کو جام شہادت نوش کرنے والے 22 عظیم شہدا کی یاد میں یوم شہدا کشمیر منا رہے ہیں۔ اس موقع پر مختلف ممالک میں دعائیہ اجتماعات، ریلیاں اور تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں، جن میں شہدا کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی قیادت نے بھی اس دن کی مناسبت سے کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستانی صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آج کشمیری عوام جس جد و جہد کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ 1931 کے شہدا کی قربانیوں کا تسلسل ہے۔ پاکستان ان کی جرأت، حوصلے اور قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ یوم شہداء کشمیر ہمیں کشمیری مسلمانوں کی استقامت، مزاحمت اور غیر متزلزل عزم کی یاد دلاتا ہے۔ پاکستان جموں کشمیر کے عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ یہ دن نہ صرف کشمیریوں کی تاریخی قربانیوں کی یادگار ہے بلکہ عالمی برادری کو ان کے حق خود ارادیت کی حمایت کی یاد دہانی بھی کراتا ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما نے ایک بار پھر روس یوکرین جنگ میں ماسکو کا ساتھ دینے کا عزم دہرایا ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے یوکرین تنازع پر روس کے فیصلوں کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے۔ شمالی کوریا کے شہر وونسان میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں روس نے شمالی کوریا کی سلامتی اور خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کا اظہار کیا۔ اطلاعات کے مطابق اس موقع پر شمالی کوریا اور روس نے ایک دوسرے کی علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے تعاون کا اعادہ بھی کیا۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ شمالی کوریا کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان اعلی سطح پر براہ راست رابطوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ہندوستان کی ریاست تمل ناڈو میں تروولور ریلوے اسٹیشن پر ڈیزل سے بھری گاڑی میں آگ لگنے کا واقعہ رونما ہوا ہے۔ آج 13 جولائی کو تمل ناڈو کے تروولور ریلوے اسٹیشن پر ایک مال گاڑی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ گاڑی چنئی پورٹ سے ڈیزل لے کر روانہ ہوئی تھی، تبھی اس کے 4 ڈبے پٹری سے اتر گئے اور آگ لگ گئی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ آسمان دھوئیں کے سیاہ غبار سے بھر گیا اور اسٹیشن پر افراتفری مچ گئی۔ فائر بریگیڈ اور امدادی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچیں اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں شروع کیں۔ ریلوے حکام نے 48 دیگر ڈبوں کو الگ کرنے کا عمل شروع کیا تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے۔ واقعے کے بعد علاقے میں ٹرینوں کی آمد و رفت روک دی گئی اور کئی ایکسپریس ٹرینیں منسوخ کر دی گئیں۔ ضلع مجسٹریٹ کے مطابق آتش گیر مادے کی موجودگی کے باعث آس پاس کے رہائشی علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا اور ایل پی جی سلینڈروں کو بھی ہٹا دیا گیا۔ خوش قسمتی سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے، تاہم واقعے نے ریلوے کے حفاظتی انتظامات پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری میلی سے خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب ہاشم علی۔ سامعین، جو شخص بھی کربلا سے خود کو وابستہ کرے گا اس کو نجات کا راستہ مل جائے گا، ہدایت کا راستہ مل جائے گا، بقا کا راستہ مل جائے گا۔ دنیا میں اربوں انسان موجود ہیں اور عربہ انسان فقط 14 صدیوں میں اپنی زندگی گزار کر جا چکے ہیں۔ آج ان کا نام و نشان ہی باقی نہیں ہے، کوئی کسی کو جانتا بھی نہیں ہے، مگر میدان کربلا میں فقط 72 شہداء کے ایثار و قربانی کے کردار نے ایسی ابدیت اور ہمیشگی پائی ہے کہ ان کا ذکر مٹانے سے نہیں مٹتا۔ ہر سال ان کے ایام ہائے شہادت یعنی عاشورہ میں دنیا کے ہر ملک و ملت میں ان کا ذکر نہ صرف بلند ہوتا ہے بلکہ ہر سال کی بنسبت زیادہ قوت و طاقت اور زور و شور سے کیا جاتا ہے، اور ایسا نہیں کہ یہ سب مفت میں ہو جاتا ہے۔ اس ذکر کو بلند رکھنے کے لیے جہاں مال کی بہت بڑی قربانی دی جاتی ہے اور وسیع پیمانے پر خرچ و اخراجات کیے جاتے ہیں، وہیں اس ذکر کو بلند کرنے میں دیگر بہت سی رکاوٹوں کے ساتھ بہت سے ممالک میں جانوں کی قربانی بھی قبول کی جاتی رہی، اور ایسے خطرات اور اندیشوں کے ہوتے ہوئے یہ ذکر ہمیشہ بلند کیا جاتا ہے، گویا ایک عظیم قربانی کی یاد مناتے ہوئے بھی قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دامن خیر خیریت سے ہوں, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں. سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں, سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں. عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے, عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں, اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں. عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا, عشرت بنا ہوں جب سے شیدا حضور کا, تب سے نہیں
نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں نم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں